الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورہ قیامہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. سورہ قیامہ کی ابتدائی 15 آیات مبارکہ کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں. موضوع نام کے اعتبار سے جیسا نام ہے وہی اس کا موضوع ہے، یعنی وقوع قیامت کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورہ مبارکہ میں دلائل دیے ہیں. پس منظر بھی اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، ذہن میں تازہ کر لیجئے. مشرکین مکہ یا تو آخرت کا انکار کرتے تھے یا آخرت سے متعلق قیامت کے دن شفاعت باطلہ کا تصور رکھتے تھے، اور بت پرستی بنیادی طور پر اسی پس منظر میں تھی. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ صرف یہ کہ ان کے مشرکانہ اور غلط عقائد کی تردید فرمائی، بلکہ وقوع قیامہ قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے متعلق دلائل بھی دیے، اور الحمدللہ 15 آیات مبارکہ میں اس کی کافی تفصیل ہم یہاں پر دو جمعہ میں بیان کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ جس موضوع کا ہم آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 16 سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور موضوع ہے حفاظت قرآن حکیم. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن حکیم نازل فرمایا. جو قرآن حکیم نازل کیا گیا اس کو تا قیام قیامت محفوظ کرنے کی ذمہ داری بھی خود اللہ سبحانہ وتعالی نے لی. لہذا آج انشاءاللہ تاریخی پس منظر کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اس آخری کتاب یعنی قرآن حکیم کی حفاظت کا اہتمام بھی فرمایا. پہلے آیات مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا تحرک به لسانك لتعجل به. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجئے قرآن حکیم کو پڑھنے کے حوالے سے. ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے. فاذا قرأناه فاتبع قرآنا، اور جب ہم وحی کریں تو تم اس قرآن حکیم کو سنو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو. ثم ان علینا بیانا، پھر اس کی وضاحت کرنا بھی ہماری ذمہ داری. گویا آیات مبارکہ کا پس منظر بھی اگر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے الفاظ کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی زبان کو چلایا کرتے تھے، اور ذہن میں یہی بات تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ذہن سے میرے دل سے وحی کے الفاظ محو ہو جائیں، لہذا جلدی جلدی قرآن حکیم پڑھا کرتے تھے. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو مرتبہ یہ موضوع بیان فرمایا اور اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم کو آپ کی زبان مبارک سے بیان کروا دینا بھی یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذمے لیا ہے، لہذا اس کا حفظ کرانا، اس کو یاد کرانا، اس کے مفاہیم کو آپ کی زبان مبارک سے بیان کروا دینا اس کو اللہ پاک نے اپنے ذمے لیا، اور حفاظت قرآن یا حفظ قرآن کی جو مشقت ہوا کرتی ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس حوالے سے بری قرار دے دیا. اور نہ صرف یہ کہ زبان مبارک پر بیان کرنا بلکہ اس کو آپ کے قلب مبارک میں جمع فرما دینا بھی یہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری قرار دی. اور الحمدللہ تاریخی اعتبار سے اس بات کی گواہی ملتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر یہ قرآن نازل ہوا بلکہ محفوظ بھی ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہ صرف یہ کہ قرآن حکیم سنا بلکہ اس کی وضاحت، اس کی ایکسپلینیشن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور اپنے اعمال سے کر دی. اور دو طرح سے خاص طور پر قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ پاک نے لیا اس کا عملی ثبوت ملا. نمبر ایک، جیسے ہی قرآن حکیم نازل ہوتا یا قرآن حکیم کی کچھ آیات نازل ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو بلا کر اس کو لکھوایا کرتے تھے، باقاعدہ کتابت وحی کا آغاز فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک تو خود آپ یاد بھی فرماتے تھے اور اس کی اتنی فضیلت بیان کر دی گئی کہ صحابہ کرام میں سے بھی اکثر و بیشتر صحابہ اور صحابیات قرآن حکیم کو یاد کر لیا کرتے تھے. یہ بھی ایک معجزہ ہے عرب قوم کے حوالے سے، خاص طور پر یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جب قرآن حکیم نازل ہونا شروع ہوا تو مکے میں صرف 17 افراد تھے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. گویا اس حوالے سے یہ پوری کی پوری قوم امی تھی. امی ایسی قوم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا بلکہ ان کا لکھنے پڑھنے کے بجائے حفظ کرنے پر یا یاد کرنے پر زیادہ امفسائز تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کی ذہانت، خاص طور پر جو وکیبلری ہوتی ہے جو اس کو یاد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ تھی. روایات میں آتا ہے کہ عرب پورے پورے دیوان یاد کر لیا کرتے تھے، شاعری کی کتابیں خاص طور پر ہوتی تھیں اور پورے پورے دیوان ان کو زبانی یاد ہوتے تھے. بہرحال اللہ پاک نے اس قوم کو پسند کیا تو اس میں کچھ خصوصیات بھی تھیں، اور خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ ان کا حافظہ بہت تیز تھا. لہذا عرب جب مسلمان ہونا شروع ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کو جلدی جلدی یاد بھی کر لیا کرتے تھے. لہذا اکثر و بیشتر صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ حافظ قرآن تھے، اور ظاہر بات ہے قرآن سے محبت ہونی بھی چاہیے. رب سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی اتنی عظمت بیان کی ہے کہ واقعتاً اگر دل سے محبت ہو قرآن سے تو خود بخود زبان پہ یا خود بخود قرآن حکیم ہمیں یاد بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کو نماز میں پڑھ سکیں، تہجد میں پڑھ سکیں. لہذا صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ قرآن حکیم کے نازل ہونے کے بعد، مکمل ہو جانے کے بعد، 7 دن میں قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور یہ 7 منزلیں یا 7 حصے جو ہوتے ہیں قرآن حکیم کے، یہ بالکل ابتدائی دور میں صحابہ کرام نہیں بنائے تھے، تاکہ ایک منزل یا ایک حصہ روزانہ پڑھ لی جائے نمازوں میں یا تلاوت قرآن حکیم کر لی جائے تاکہ 7 دنوں میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو سکے. یہ بالکل ابتدائی دور میں صحابہ کرام کا قرآن حکیم سے تعلق اور ذوق و شوق تھا. بہرحال کتابت قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن پر بھی امفسائز تھا، لہذا یہ دونوں طریقوں سے، اس کو کہا جاتا صدری حفاظت، دل میں بھی محفوظ تھا، قلب میں بھی محفوظ تھا قرآن حکیم، اور کتابی شکل میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محفوظ کروایا. لہذا 40 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام آتے ہیں کہ جو کتابت وحی پر مامور تھے، جو اویلیبل ہوتا تھا اللہ کے رسول ان کو بلاتے تھے اور ان کو باقاعدہ املا کراتے تھے، ڈکٹیٹ کراتے تھے کہ ان آیات مبارکہ کو فلاں صورت میں لکھو، اور اس طرح سے قرآن حکیم کی کتابی حفاظت کا بھی سلسلہ شروع ہوا. لہذا ابتدائی زمانے میں قرآن حکیم اونٹ کی بڑی جو شانے کی ہڈی ہوتی ہے اس پہ لکھا جاتا تھا، کیونکہ صفحہ یا کاغذ اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں تھا. لہذا جو چیز اویلیبل تھی، تختیاں تھیں، پتھر تھے، چھال تھی، اس پر جو ہے وہ قرآن حکیم لکھا جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری سال تھا، جب قرآن حکیم مکمل ہو گیا نزول کے اعتبار سے، تو بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری سال رمضان المبارک میں 2 مرتبہ قرآن حکیم کا دورہ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، یعنی سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک اس کو حرفن حرفن پڑھا، اور پورے کے پورے قرآن حکیم کی حفاظت کے حوالے سے گویا ایک اتھینٹک چیز جو ہے وہ اپنی امت کے حوالے کی. اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کو 2 گتوں کے درمیان کتابی شکل میں بھی محفوظ کر لیا گیا. اس کا پس منظر بھی دلچسپ ہے. آپ کے علم میں ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے فوراً بعد بہت بڑے بڑے فتنے شروع ہوئے، خاص طور پر مسلمہ قذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور مانعین زکات، یہ وہ فتنے تھے کہ جن کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی. اور ان دونوں فتنوں کو قلع قمع کرنے کے حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ بڑی عظیم کاوش ہے، بڑی عظیم قربانی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. لیکن اس کاوش کے نتیجے میں کئی 100 حفاظ کرام، صحابہ کرام شہید ہو گئے. اور ایک دن تو ایسا ہوا کہ ایک جنگ میں 70 صحابہ ایک ساتھ شہید ہوئے جو سارے کے سارے حافظ قرآن تھے. لہذا یہ مسئلہ پیدا ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنی تیزی سے صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، خاص طور پر حفاظ کرام، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حفاظت قرآن کے حوالے سے کوئی مسئلہ پیدا ہو، تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ان تمام جو بھی لکھی ہوئی چیزیں ان کو جمع کیا جائے اور ایک کتابی شکل میں محفوظ کیا جائے. ابتدائی دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریلیکٹنٹ رہے کہ یہ کام نہ جانے سنت کے مطابق ہے بھی یا نہیں، اللہ کے رسول نے کیونکہ کتابی شکل میں جمع نہیں کیا. لیکن کچھ ہی دنوں میں ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے تو کتابت کروائی ہے، اور کتابت اسی لیے کروائی ہے تاکہ اس کو محفوظ کیا جائے. لہذا جیسے ہی وہ کنوینس ہوئے اس بات سے، فوری طور پر انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کاتبین وحی میں سے تھے، ان کی سرکردگی میں ایک کمیٹی بنائی، اور پھر انہوں نے قرآن حکیم کو جمع کرنا شروع کیا، اور باقاعدہ 2 گتوں کے درمیان کتابی شکل میں، یہ بالکل ابتدائی دور میں جمع ہو چکا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے یہ بڑی عظیم خدمت انہوں نے لی. ظاہر بات ہے کہ حفاظ قرآن بھی موجود تھے اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود کاتبین وحی میں سے تھے انہوں نے یہ کام شروع کیا. پھر کچھ عرصے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد اب بڑی تیزی سے قرآن حکیم بہت تیزی سے اسلام جو تھا وہ دیگر علاقوں میں پھیلنا شروع ہوا اور خاص طور پر ان علاقوں میں کہ جو عجمی علاقے کہلاتے ہیں, یعنی ایسے علاقے کے جہاں جن کی مادری زبان عربی نہیں تھی. تو اب ایک اور مسئلہ پیدا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں, اور وہ مسئلہ تھا تلفظ کا, پروناؤنسیشن کا. عرب تو جو ہے ظاہری بات ہے اس کی زبان ہے, مختلف لہجوں میں بول رہا ہے, پڑھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے ان کو مختلف لہجوں میں قرآن حکیم کو پڑھنے کی اجازت دی تھی. یہی وجہ ہے کہ 7 لہجوں میں قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے, سبا قرآت اسی بنیاد پر ہیں. لیکن اب ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص یا ایک قوم جس کی زبان عربی نہیں ہے اور اب وہ قرآن حکیم پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے اس میں تلفظ کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی بدل رہے تھے. اس کی مثال اگر میں اردو زبان سے دوں تو آپ سمجھ جائیں گے پھر میں کیا بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ایک اردو سپیکنگ ہے, اردو زبان بولنے والا, وہ مختلف لہجوں سے اردو زبان بولتا ہے. بہار کا جو اردو زبان بولنے والا ہے اس کا ایک خاص لہجہ ہے, حیدرآباد دکن کا اردو بولنے والا اس کا ایک خاص لہجہ ہے, اسی طرح دہلی کے اردو زبان بولنے والے ان کا خاص لہجہ ہے. لیکن یہ سارے کے سارے لہجے اردو زبان میں جب بولے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کہا جا رہا ہے. لیکن ایک نان اسپیکر, ایک نان اردو بولنے والا جب وہ اردو زبان بولے گا تو اب بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. مثال کے طور پر لطیفہ نہ سمجھیے گا اس کو, یہ حقیقت ہے. ہمارے ایک بھائی کہنے لگے خطبہ جمعہ میں آپ لطیفے نہ سنایا کریں. تو بہرحال لطیف, لطیفہ لطیف شے سے ہے کہ اس میں اگر مزہ کا پہلو بھی ہو اور کوئی حکمت کی بات بھی ہو, کوئی وزڈم بھی ہو, تو اس کو سنانے میں کوئی حرج بھی نہیں, اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے. بہرحال لطیفہ اس حوالے سے ہے کہ اگر کوئی پشتو اسپیکنگ جو ہمارے بھائی ہیں وہ جب اردو زبان بولتے ہیں تو اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ مذکر مونث کا بھی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اب کیونکہ ان کی زبان اردو نہیں ہے اور وہ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں تو فرق تو پڑے گا. ایک ورڈ ہے رکشا, پشتو اسپیکنگ اس کو کیا بولتا ہے؟ بہرحال رکشا بولا, کراچی میں اگر بہت عرصہ ہو گیا تو رکشا بولے گا, لیکن نیا نگر آیا تو اس کو بولنے میں پرابلم ہوگی. ایک ورڈ ایسا ہے جو بول نہیں پا رہا تو وہ رشکا بولے گا. اب رشکا اور رکشے میں فرق ہے. جب وہ رشکا بولے گا تو آپ سمجھ جائیں گے وہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن اب لکھنے کا مسئلہ آ گیا تو لکھتے وقت آپ رشکا لکھیں گے یا رکشا لکھیں گے؟ اب ظاہر بات ہے لکھتے وقت وہ اوتھینٹک چیز ہے تو را کاف شین ہا رکشا ہی لکھنا پڑے گا, رشکا نہیں لکھ سکتے. تو یہ مسئلہ پیدا ہوا اس وقت کہ جو نان عرب تھے جب انہوں نے قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا تو الفاظ بھی بدلنا شروع ہو گئے. اب یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ تھا, لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ مسئلہ پیدا ہوا. تو پھر دوبارہ سے انہوں نے وہی کمیٹی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ان کا انچارج بنایا اور تمام لوگوں کو جمع کیا اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ لہجہ قرآن حکیم کو پڑھنے کا جو لہجہ ہے وہ وہی ہوگا جو قریش کا ہے, اور قریش کی زبان کو یا ان کے لہجے کو اوتھینٹک مانتے ہوئے اب قرآن حکیم کی جو ہے باقاعدہ کتابت کروائی گئی اور باقی تمام لہجوں میں یا دیگر اور جو اسٹائل سے لکھا جا رہا تھا ان سب کو ممنوع قرار دے دیا. اور ایک لہجہ اس کو کہتے ہیں رسم الخط, اور رسم الخط بھی وہی جو قریش لکھتے ہیں اس کو اوتھینٹک بنایا گیا. اور اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رسم الخط پر پوری کی پوری امت کو جمع کر دیا. آج قرآن حکیم ہمارے پاس جو چھپتا ہے اور لکھا جاتا ہے یہ رسم الخط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہے, اور اس کی بھی بہت ساری خصوصیات ہیں. بہرحال وہ خصوصیات یہاں بیان نہیں کی جا سکتی, وہ تو بہت علمی نوعیت کی گفتگو ہے. لیکن ایک بات آپ کو صرف بتا دوں کہ اس میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ مختلف لہجوں میں جو عرب پڑھا کرتے تھے وہ سارے کے سارے اس میں سمو جائیں. مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھتے وقت بعض لوگ ملک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں, ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین, یہ دونوں کے دونوں لہجے درست ہیں, یہ دونوں سٹائل موجود ہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی ملک یوم الدین پڑھے تو آپ پریشان نہ ہو. بعض قراتوں میں یہ ملک یوم الدین بھی ہے, لیکن رسم الخط ایسا انتخاب کیا گیا ہے کہ وہ جب لکھا جائے تو اس کو ملک بھی پڑھا جا سکے اور مالک بھی پڑھا جا سکے, یہ خاص انداز سے لکھا گیا. لہذا ایک رسم الخط پر جمع کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے عام طور پر جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا جاتا ہے, تو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ قرآن حکیم جمع ہو چکا تھا ایک کتابی شکل میں دو گتوں کے درمیان. حضرت عثمان نے اس میں گویا ایک ایڈوانسنس پیدا کیا ہے اور وہ ایک رسم الخط پر جمع کیا ہے. لہذا اصل جامع القرآن تو خود اللہ سبحانہ وتعالی ہے اور ان کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے اس کی ترتیب کرو. باقاعدہ عملی طور پر جو اقدام کیا وہ ابو بکر صدیق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے یہاں بہرحال بیان کر دیا جاتا ہے لیکن یہ بہت بڑا اعتراض ہے منکرین کی طرف سے, منکرین حدیث اور یا قرآن کی طرف سے, کہ جمع تو ہوا ہے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں, 2 سال ابو بکر صدیق کے اور 10 یا 12 سال عمر فاروق کے, تو 14 سال کے بعد جا کر قرآن حکیم جمع ہوا. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی قرآن حکیم کی آیت یا کوئی نہ کوئی صفات جو ہیں وہ رہ گئے ہوں گے. تو یہ اعتراض بالکل انویلڈ ہو جاتا ہے کہ جب یہ بات بیان کی جائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہی میں قرآن حکیم دو گتوں کے درمیان جمع کر دیا گیا تھا. بعد میں تو پھر اس میں جو وہ ہوئی ہے ایڈوانسنس ہوئی ہے گویا اس کو مزید رسم الخط کے حوالے سے جمع فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا ہے سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, یقیناً ہم نے ذکر کو, اس یاد دہانی کو, اس ریمائنڈر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. لہذا حفاظت قرآن کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا اور الحمدللہ آج 1430 برس گزر چکے ہیں بحمد تعالی, یہ قرآن حکیم من عن جیسا نازل ہوا تھا ویسے ہی محفوظ ہے. اور اس بات کا ایمان الحمدللہ ہم تو رکھتے ہی ہیں, لیکن جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں یا وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے کیا. اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن حکیم کا ذمہ, حفاظت کا ذمہ کیونکہ اللہ پاک نے لیا, اور الحمدللہ نہ صرف یہ کہ ابھی تک محفوظ ہے من عن بلکہ انشاءاللہ العزیز قیامت تک محفوظ رہے گا. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ قرآن کی مشقت سے گویا آزاد فرما دیا تھا اور ان کے لیے آسانی فرما دی تھی کہ آپ جلدی جلدی قرآن حکیم نہ پڑھیں بلکہ اس کو آپ کی زبان مبارک, اس کو آپ کے قلب مبارک پر جمع فرمانا اور آپ کی زبان مبارک سے اس کا بیان کروا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ قرآن حکیم من عن امت تک حوالے کیا بلکہ اس کی تبیین, اس کی وضاحت, اس کی ایکسپلینیشن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول اپنے عمل سے فرما دی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی واقعتاً قرآن حکیم سے ایسی محبت عطا فرمائے جیسے کہ صحابہ کرام کو تھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, اور یہ کہ دن رات قرآن حکیم کو پڑھنے کی, یاد کرنے کی, اس کو سمجھنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد آیت نمبر 20 اور 21 ایک اہم بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے, انسان اس دنیا کے پیچھے کیوں جاتا ہے جبکہ آخرت پر یقین بھی ہے, ایمان بھی ہے, اس کے باوجود اس حقیقت کو بھی جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے. جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم سمندر کے کنارے جاؤ اور اپنی انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈبو اور باہر نکالو, جتنا پانی تمہاری انگلی کے چاروں طرف لگ جائے گا یہ دنیا کی زندگی ہے, اور سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر وہ آخرت کی زندگی ہے. اب یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے, ظاہر بات ہے اس میں بھی کوئی کمپیریزن تو ہے لیکن دنیا اور آخرت کی زندگی میں کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. یہ گویا دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں, نہ ہونے کے برابر ہے, اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. اب اہم سوال یہ ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود, ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت آئے گی, موت آئے گی, پھر بھی انسان دنیا ہی کے پیچھے کیوں لگا رہتا ہے, دنیا ہی کا رسیا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے اس حوالے سے توجہ دلائی, بل تحبون العاجلا, اصل وجہ یہ ہے کہ تم جلدی حاصل ہو جانے والے فائدے سے محبت کرتے ہو, وتذرون الاخرہ, اور بعد میں جو آنے والا ہے جو ادھار ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو, اس کے لیے محنت نہیں کرتے. اب اس حوالے سے ہم سب کو بھی اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے. ہمارے شب و روز, ہماری محنتیں, ہماری ایفرٹس, ہماری صلاحیتیں کس کام میں لگ رہی ہیں؟ آج رات کو اگر ممکن ہو تو اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. ہم سب کو ویسے بھی روزانہ جائزہ لینا چاہیے, لیکن کچھ دیر کے لیے رات کو جب لیٹیں اپنے بستر پر تو آج ضرور اس بات کا جائزہ لیجئے گا کہ رب سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا, ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے, پرپز آف کریشن کیا ہے, اور ہماری اکثر و بیشتر صلاحیتیں ایفرٹس کس کام میں لگ رہی ہیں. اگر تو اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کرنے میں لگ رہی ہیں, رب سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ رہی ہیں, آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر ہے, تو سمجھ جائیے کہ یہ ایمان کی علامت ہے. اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ صبح سے لے کر رات گئے تک ہم دنیا ہی کی فکر کر رہے ہیں, دنیا ہی سے متعلق پلاننگ ہو رہی ہے, دنیا ہی میں آگے سے آگے بڑھنے کے حوالے سے محنت ہو رہی ہے, تو یہ شدید خطرہ ہے, اندیشہ ہے اس بات کا کہ وہ ایمان, وہ یقین والا ایمان ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے. اور ایک ڈاگما, ایک عقیدہ تو ہے ہمارے ذہنوں میں کہ ہاں موت آئے گی, آخرت ہوگی, وہ ہوگی, دیکھا جائے گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہوگا کہ ہم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اگر آخرت پر ایمان ہو, یقین ہو مرنے کے بعد والی زندگی پر, تو انسان کا طرز عمل, اس کی زندگی, اس کی صلاحیتیں کس نہج پہ لگ رہی ہیں اس بات کی گواہی دے گی. لہذا ہم سب کو بہرحال اس حوالے سے اپنا جائزہ لینا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے جو صلاحیت عطا فرمائی ہیں, کیا میں دین سیکھنے سکھانے, دین کی دعوت و تبلیغ, دین کی اقامت اور دوسروں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کر رہا ہوں, یا خدا نہ خواستہ صبح سے لے کر رات گئے تک دنیا ہی دنیا میرے سامنے ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے. اب اس کے بعد جو موضوع ہے قرآن حکیم کا, یہ بہت ہی دلچسپ, بہت خوبصورت مقام ہے. قیامت کا دن جب برپا ہوگا, تمام انسانوں کو رب سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پیدا فرمائے گا, دوبارہ سے تخلیق فرمائے گا, اور نتیجہ ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہوگا. قرآن حکیم میں 5 مرتبہ یہ موضوع اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جب انسان اٹھے گا تو اس کا چہرہ اس بات کی علامت ہوگا کہ وہ جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا. اور میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو توجہ دلائی تھی کہ یہ نتائج جب نکل رہے ہوتے ہیں اسکولوں میں, تب آپ یہ فیلنگز, یہ احساسات محسوس کر سکتے ہیں. آج اتفاق سے کالج میں ہمارے جونیئر سیکشن میں ریزلٹ تھا, بہت بڑا یعنی مجمع تھا, اس میں پیرنٹس بھی تھے, بچے بھی زیادہ تھے, اور ظاہر بات ہے میدان میں وہ ہو رہا تھا. اب جس بچے کو اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ وہ فرسٹ آیا کلاس میں, ظاہری بات ہے اتنا بڑا مجمع ہے, سب کے سامنے اس کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, اس کا چہرہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور پھر سب سے زیادہ خوشی واقعہ یہ ہے کہ بچے کو تو ہوتی ہے, لیکن خوشی کے اثرات اس کی ماں یا اس کے باپ کے چہرے پہ دیکھے جا سکتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ توجہ دلائی تھی کہ ضرور جا کر محسوس کیجئے گا, اور واقعہ یہ کہ جو بچہ آج فرسٹ آیا کلاس میں, اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ فرسٹ ہے, کتنا وہ فریش آیا تھا اسکول, اور جلدی جلدی چاہ رہا تھا کہ جلدی سے اناؤنسمنٹ ہو. کیوں چاہ رہا تھا؟ اس کو معلوم ہے کہ آج میں نے فرسٹ آنا ہے, مجھے پرائز ملے گا, مجھے ٹرافی ملے گی, وغیرہ وغیرہ. قیامت کے دن بھی یہی صورتحال ہوگی. میں آپ کے سامنے ریفرنس رکھ کر دیتا ہوں. سب سے پہلا مقام سورہ قیامت, اس کا ترجمہ سن لیجئے. فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ, جب قیامت برپا ہوگی تو تم دیکھو گے کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے تر و تازہ ہوں گے. نون, دعاد اور را, نظرہ, ایسا چہرہ جو بڑا تر و تازہ ہو, اچھی غذا میں, اچھے ماحول میں پلا بڑا ہو. ظاہری بات ہے اس کے چہرے سے اس کی پوری شخصیت, اس کی پوری پرسنالٹی ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ مادی نعمتیں انسان کے چہرے پر اثرات ڈال رہی ہوتی ہیں, تو کیا روحانی نعمتیں اثرات نہیں ڈالیں گی؟ انسان کے اچھے اعمال, نیک اعمال, اس کو روحانی اعتبار سے بہت اسٹرانگ بنا دیتے ہیں. اور نمازی کا چہرہ, اللہ کے دین پر عمل کرنے والے کا چہرہ دنیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر نور موجود ہوتا ہے, اور قیامت کے دن یہ نور چمک رہا ہوگا, اتنا زیادہ واضح ہوگا کہ دیگر امتیں حیران ہوں گی, یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے چہرے اور ہاتھ چمک رہے ہیں؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز سے پہلے وضو کیا کرتے تھے, اور وضو کا پانی جس جگہ لگتا ہے چہرے پہ, ہاتھ وغیرہ پر, وہ اس دن چمک رہا ہوگا, روشن ہوگا. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک نیک اعمال کے اثرات ہماری شخصیت پر، ہمارے کردار پر، ہمارے چہروں پر بھی ظاہر فرما دے. فرمایا وجوہ ہوئی یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اب یہ نون زا اور را ہے، نظرہ ینظرو دیکھنا، چہرہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی طرف گویا متلاشی ہوگا اور رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا ہوگا. بہرحال ہمیں اس حوالے سے بھی جائزہ لینا ہوگا، کیا واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات، رب سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہمارے دل میں اس کی خواہش بھی ہے یا نہیں؟ بڑی پیاری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں رب سبحانہ و تعالیٰ بھی ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو رب سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، مراد یہ ہے کہ بد اعمالیاں کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، تو کس منہ سے اللہ کے پاس جائیں؟ تو رب سبحانہ و تعالیٰ بھی ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. ہمیں اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے، کیا واقعتاً رب سے ملاقات اس کے متمنی ہیں؟ خواہش ہے کہ اپنے رب سے ملاقات ہو، اور اس کا آخری درجہ یہ کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار بھی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کیا قیامت کے دن اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں. پوچھا کیسے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے تم سب چودھویں کا چاند دیکھتے ہو تو ایک ساتھ سب کے سب اس کا نظارہ کرتے ہو، بالکل اسی طرح قیامت کے دن رب سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کو اپنا چہرہ انور، اپنا دیدار جو ہے وہ نصیب فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ عظیم نعمت عطا فرمائے. وجوہ ہوئی یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے امید سے اور اس کی رحمت کے متلاشی ہوں گے. اس کے برعکس وجوہ ہوئی یومئذ باسرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اداس ہوں گے. باسرہ ایسے چہرے کو کہتے ہیں کہ جس پر اداسی دیکھی جا سکتی ہو، نمایاں ہو. یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، نافرمانیاں، سیاہ کاریاں، بد اعمالیاں انسان کے چہرے کو سیاہ کر دیتی ہیں. اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نافرمان ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا قیامت کے دن نتیجہ چہرے پہ لکھا ہوگا، یعرف المجرمون بسیماہم، تم دیکھو گے کہ جو مجرم ہوں گے وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. ظاہر بات ہے چہرہ نتیجہ پہ لکھا ہو، چہرے پر جو ہے وہ نتیجہ لکھا ہوتا ہے. استعارتاً اس کو کہتے ہیں نافرمانیوں کرنے والوں کے چہروں پر اس دن 12 بج رہے ہوں گے. مراد یہ ہے کہ نافرمانیوں کا نتیجہ جب ان کو معلوم ہوگا، آگے الفاظ انتہائی ہلا دینے والے ہیں. کیسا ہوگا وہ چہرہ؟ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ خیال کریں گے کہ اب ان پر ایسی مصیبت آنے والی ہے جو کمر توڑ کے رکھ دے گی. یہ ہے اس عذاب کا خوف یا اس کی شدت جس کی وجہ سے ان کا چہرہ جو ہے وہ واقعتاً جو ہے وہ اداسی والا ہوگا. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرمائے. نتیجہ تو بارہ نکلے گا، یا تو روشن چہرہ ہوگا یا خدا نہ خواستہ چہرہ جو ہے وہ اداسی والا ہوگا. یہ دونوں کے دونوں چہروں کی کیفیت اللہ پاک نے بیان فرمائی. بہرحال میں چاہوں گا کہ کچھ اور مقامات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں جس میں اللہ پاک نے چہروں پر نتیجوں کے حوالے سے بیان فرمایا. ایک اور مقام سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106 اور 107 ہے. 17 نمبر ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کا، اور آیت نمبر 106 اور 107 میں بھی اللہ پاک نے بات بیان فرمائی. یہ سورہ آل عمران ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے. فاما الذین اسودت وجوہم، تو بس وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ تھے نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ پاک ان سے پوچھے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب، تو چکھو اس عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. اللہ پر زبان سے ایمان تھا لیکن اللہ پاک کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے. اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ سے پھر دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے. اسی طرح تیسرا مقام سورہ عبس ہے، سورہ عبس آیت نمبر 38-42، وجوہ یومئذ مسفرہ. اب چہرے کی ایک اور ڈائمنشن، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے تر و تازہ ہوں گے. یہ مسفرہ بڑا خوبصورت نام ہے، ایسا چہرہ جو روشن ہو، چمک رہا ہو، دمک رہا ہو، مطمئن ہو. ضاحکۃ مستبشرہ، مزید وضاحت کی مسفرہ کون سا چہرہ ہوگا؟ ضاحکۃ، ہنسنے والا، کھلکھلا کر جب ہنسا جاتا ہے اس کی کیفیت کو اللہ پاک نے بیان کیا. مستبشرہ، ایسا چہرہ جو بشارتیں حاصل کرنے والا ہو، جس کو انعام ملنے والا ہو. اللہ پاک ہمیں چہرے کی یہی کیفیت عطا فرمائے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اس کے برعکس ایسے چہرے بھی ہوں گے جن پر گرد جو ہے گرد پڑی ہوگی، ترحقها قطرہ، سیاہی چڑھ رہی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور بدکار تھے. اللہ پاک ہم سب کو اس انجام بد سے محفوظ فرمائے. اب اس کے بعد موت کی کیفیت بیان کی گئی. اس حوالے سے یہ بات پہلے بھی عرض کر کی جاتی رہی ہے کہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد تذکیر ہے، یاد دہانی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو دو مرتبہ حکم دیا گیا، سورۃ العلیٰ، فذکر ان نفعت الذکرٰ، سورۃ الغاشیہ، فذکر انما انت مذکر، اور ایک اور مقام ہے سورۃ الزاریات، اللہ پاک فرماتا ہے فذکر ان نفعت ان الذکرٰ تنفع المومنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد دہانی کروائیے، اور آپ کا یاد دہانی کروانا اہل ایمان کو فائدہ پہنچائے گا. تو جمعے کا بنیادی طور پر مقصد یاد دہانی ہے، تذکیر ہے. کن باتوں کی یاد دہانی؟ نمبر ایک، اس کائنات کا خالق اور مالک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، وہ وحدہ لا شریک ہے. نمبر دو، رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، نتیجہ نکلے گا قیامت کے دن. یہ بہت موٹی بات ہے لیکن عام طور پر غور کیجئے، یہ ہمارے ذہنوں سے محو ہو جاتی ہے. بعض لوگ جان بوجھ کے اس کو ڈیپ میموری میں ڈالنا چاہتے ہیں، بعض لوگ باشعور ہوتے ہیں جو اس کو ڈیسک ٹاپ پہ رکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، محدود ہے، کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی. عقل مند آدمی، بہرحال وہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند، دانا، سمجھدار، جینیس وہ ہے جو اپنے اس نفس کو پہچانے، سمجھے، اس کی شرارتوں کو کنٹرول میں رکھے اور عمل کرے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے. لہذا موت کی یاد دہانی، تذکیر، یہ بنیادی چیز ہے جو ہمیں اپنے ذہنوں میں یاد رکھنی چاہیے. اب دیکھیے ذرا موت کی کیفیت جو بیان کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ پڑھتے وقت لرزہ تاری ہونا چاہیے. اور واقعہ یہ جو عرب ہیں، آج بھی قرآن حکیم پڑھتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں. کیوں رو رہے ہوتے ہیں؟ اس کیفیت ذرا اگر گزریں گے، اگر آیات سمجھ میں آ رہی ہوں تو واقعتا ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے، ہمارے دل پر اس کے اثرات ہونے چاہیے. کلا، اللہ پاک فرماتا ہرگز نہیں. اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اب یہ موت کی کیفیت ذرا سنیے. ہرگز نہیں، جب جان نکلنے لگتی ہے اور جان نکلتے وقت ہسلی میں آپ پھنستی ہے، یہ آخری جگہ ہے، یہاں سے انسان کی جان کی کیفیت گویا روح پرواز کر رہی ہوتی ہے، پورے جسم سے نکلنے کے بعد ہسلی میں پھنس جاتی ہے. بعض اوقات نافرمانیوں کی وجہ سے جان نکل نہیں پا رہی ہوتی، پھنس جاتی ہے. اس موقع پر کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ اس کو دوا کی نہیں، دعا کی ضرورت ہے، اور دعا بھی ہو رہی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، جان نہیں نکل کے دے رہی. پھر سورہ یاسین پڑھوائی جاتی ہے. ابھی بھی دلچسپ بات ہے، بہرحال وقت نہیں ہے لیکن میں آپ کو سناؤں. سورہ یاسین پڑھنے کا حکم ہے باقاعدہ مردوں پر، اور ان کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے موت کے وقت. بہرحال فرمایا کلا اذا بلغت تراقی وقیل من راق، اور اس وقت کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، پڑھنے والا، کس بندی کے لیے آسانی ہو. وظن انہ الفراق، رشتہ دار تو اس کے لیے دوا اور دعا دونوں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو شخص اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کو احساس ہو چکا ہوتا ہے کہ اب یہ فراق ہے، بس اب جانے کا وقت ہے، جدائی کا وقت ہے. والتفت الساق بالساق، اور ایک اور شدید کیفیت یہ ہے کہ پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ تو وہی شخص بتائے گا جو موت کی سختی سے گزرے گا. بہرحال محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اتنی شدید کیفیت ہوتی ہے کہ پیر سے پیر مل جاتا ہے اور پنڈلی سے پنڈلی ایسے جڑنا شروع ہو جاتی ہے. واللہ عالم. الی ربک یومئذ المساق. اور بالآخر اس کو اس حقیقت کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس دن چاہو یا نہ چاہو تمہیں اپنے پروردگار ہی کی طرف جانا ہے. اب یہ واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے. اہل ایمان جو تھے وہ تو اس دن کے منتظر تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حدیث میں آتا ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے. آزمائش ختم، مشکلات تکالیف ختم، اب تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، اس کی رحمتیں. اور منافق یا مشرق کے لیے اور کافر کے لیے یہیں سے عذاب کا آغاز ہو جاتا ہے. گویا وہ فرشتے جو اس کی جان نکالنے آتے ہیں انتہائی شدید و تنخو قسم کے. اور الفاظ ہے سورہ نساء میں کہ جب وہ آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، اور انتہائی سختی سے ان کی جانیں نکالی جاتی ہیں. بہرحال اس کیفیت کو بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور یہی میری گفتگو کا آخری حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے بڑی پیاری مثال جو ہے وہ اس سے بات کو سمجھایا. حضور نے فرمایا بندہ مومن پر جو موت کی کیفیت آتی ہے تو بہرحال سختی تو ہے، لیکن کتنی سختی ہوتی ہے. حضور نے مثال میں اس طرح سمجھایا کہ جیسے ایک مشکیزہ لے لو، اس کو پانی سے بھر دو پورا، اور اس کا منہ جو ہے وہ بند کر دو، اوپر سے سیل کر دو. اب جب اس کو زور سے دبایا جائے تو اس میں سے ایک قطرہ پانی نکل کر زمین پر گر جائے، بس یہ تکلیف ہے جو بندہ مومن کو جھیلنی پڑے گی. ظاہری بات ہے روح اور جسم کا بڑا گہرا تعلق تھا یہاں. اب یہ روح اور جسم جب آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو بہرحال تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک بندہ مومن کے لیے کتنی آسانی فرماتا ہے. صرف اتنی تکلیف جس کے اللہ کے رسول نے مثال دے دی. اس کے برعکس اللہ کے نافرمانوں پر جب موت کی کیفیت آتی ہے تو اس کی مثال دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ململ کا کپڑا لے لو اور اس کو کسی جھاڑی پر ڈال دو، جھاڑی بھی تاردار ہو، اور اب اس کا کنارا پکڑ کر کھینچو. پہلی بات تو کھینچے گا نہیں، ساری محبت دنیا میں ہے، ساری انویسٹمنٹ دنیا میں ہے، ساری کی ساری صلاحیتیں یہاں لگائی ہیں، تو جان نکلے گی نہیں نکلے گی، بڑی مشکل سے نکلے گی. بہرحال جیسے تیسے پکڑ کر جب کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جائے، وہ پورا کا پورا کپڑا جائے وہ تار تار ہو جائے. یہ ہے اللہ کے نافرمانوں کی موت کی کیفیت. لہذا اللہ پاک سے دعا کیجئے، اللہ پاک ہم سب کے لیے موت کے وقت آسانی فرمائے، کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، پاکیزگی کی حالت میں، جسمانی اور روحانی پاکیزگی کی حالت میں اللہ پاک ہمیں موت کی کیفیت عطا فرمائے، اور مرتے وقت ایمان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.